الرجيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. محترم حضرات، یہ ایک مسلسل بیان چل رہا ہے کافی عرصے سے، جن ان تین رکوعوں میں، ان دو رکوعوں میں اللہ تعالی نے بہت سی ہدایتیں بیان فرمائی، اور وہ تمام ہدایتیں میں آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کرتا چلا آیا ہوں. انہی ہدایتوں میں سے ایک یہ بھی ہے جس پر گزشتہ مجلس میں بھی میں نے کچھ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے انسان کے قتل کو حرام قرار دیا ہے جس کو قتل کرنے کا کرنے کی اجازت نہ ہو. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ خون ناحق کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. اور اس سلسلے میں قرآن کریم میں تین چار جگہ آیات آئی، 15ویں سپارے کی یہ آیت ہے، اس میں اللہ تعالی نے یہ فرما دیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، کہ ایسے انسان کو، ایسی ذات کو، ایسے شخص کو بالکل قتل نہ کرنا کہ جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. میرے اور آپ کے جائز کر دینے سے وہ جائز نہ ہوگا. کسی انسان کے جائز کر دینے سے وہ جائز نہ ہوگا، بلکہ وہ ویسا ہی حرام رہے گا. گزشتہ مجلس میں میں نے اس کی بڑی نحوستیں بتائی تھیں کہ خون ناحق کی کیا کیا نحوستیں ہیں جو حدیثوں کے اندر آئیں. وہ شاید آپ حضرات کو یاد ہوں، صرف ایک حدیث ذکر کیے دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے، لیکن دو گناہ ایسے ہیں جن کو معاف نہیں کریں گے، اور ان کی سزا لازمی طور پر ہوگی. پہلا گناہ ہے کفر و شرک، کہ کفر و شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے، اور اس کی جتنی سزا ہے وہ اس کو بھگتنا پڑے گی. اور دوسرا گناہ فرمایا خون ناحق، کسی مسلمان کو قتل کر دینا قصداً جان بوجھ کر، اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے، اور جتنی سزا اللہ تعالیٰ تجویز فرمائیں گے وہ بھگتنا پڑے گا. یہ تو میں نے آخرت کے سلسلے میں آپ کے سامنے بیان کیا. دنیا میں اس کی بڑی نحوستیں، خون ناحق کی نحوست دنیا میں بھی واقع ہوتی ہے. سب سے پہلی نحوست تو یہ ہے کہ خون ناحق کرنے والے قاتل کو چین نہیں ملتا، پریشان رہتا ہے، اس کا ضمیر اس کو کچو کے مارتا ہے، وہ مجبور ہوتا ہے اس بات پر کہ خون ناحق کا اعتراف کرے اور اس کی سزا بھگتے. یہ سزا دنیا میں ہے، آخرت کی تو وہ ہے جو میں نے بتائی. آپ کسی بھی ایسے شخص سے پوچھ لیں کہ جو اس کام کے اندر ملوث ہو اور اس میں مبتلا ہوا اور پکڑا نہ گیا ہو، قانون کی گرفت میں نہ آیا ہو، وہ یہی کرتا ہے کہ اس کا ضمیر ملامت کرتا رہتا ہے، اس کے اوپر دباؤ پڑتا ہے، حتیٰ کہ وہ جا کر خود اعتراف کر لیتا ہے. ایک صاحب، ایک نوجوان، اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہدایت دے، کورنگی کے علاقے میں جو آج کل بد امنی کا مرکز بنا ہوا ہے، وہاں پر اللہ نے اس کو ہدایت دی اور وہ بیٹھ گیا اعتکاف میں آ کر. یہ 3 سال پہلے کا واقعہ ذکر کر رہا ہوں. اعتکاف میں بیٹھ گیا، اللہ نے ہدایت دی تھی، ظاہر ہے کہ وہ اپنے اس گناہ کو معاف کرانے کے لیے بیٹھا ہوگا. وہاں کے جو امام صاحب تھے انہوں نے تبلیغ کی، اسے کچھ اور باتیں کہیں، کچھ اور باتیں کہیں، کچھ اس کا دل نرم کیا. امام صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر چیخیں مار کر روئے لگا. انہوں نے تسلی دی کہ کیا بات ہو گئی، کہنے لگا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں نے 35 مسلمانوں کو ناحق قتل کیا ہے. ایک نوجوان، ہمارے نوجوانوں کو اللہ تعالی ہدایت دے، کس غلط راستے پر چل پڑے. 35 مسلمانوں کو ناحق قتل کیا ہے، میں اس کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ اللہ میرا گناہ معاف فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا. یہ کیا چیز تھی؟ وہی ضمیر کی ملامت تھی، وہی بے چینی تھی، وہی بے سکونی تھی. اس نے مجبور کر دیا کہ وہ اعتراف کرے. چلتے چلتے ایک اور مسئلہ بھی سن لیجیے کہ صرف اعتراف کر لینے سے گناہ معاف نہیں ہوتا. یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے اور ان کی مذہبی رسم ہے کہ اعتراف کر لے اپنے گناہ کا پادری کے سامنے، پوپ کے سامنے، تو معاف ہو جائے گا. یہ ان کا طریقہ ہے. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. اب تو چونکہ ہم تمام ان عیسائیوں اور یہودیوں کی باتوں کو اپنے ذہنوں میں لے رہے ہیں اور مسلط کر رہے ہیں، اس لیے ہم میں سے بہت سے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا یہ طریقہ ہو گیا ہے اور ذہن بن گیا ہے کہ بھئی کوئی گناہ ہو جائے اعتراف کر لو، معاف ہو جائے. اور وہ اعتراف بھی کرو تو اخبار میں کرو، کسی رسالے میں کرو، کسی اور چیز میں کرو، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں نے یہ گناہ کیا. جو حضرات جانتے ہیں رسالوں کو اور اخبار وغیرہ پڑھتے ہیں پابندی سے، ان کے سامنے یہ واقعات آتے ہیں. اور اپنے ہی بہن بھائیوں کے آتے ہیں، اپنی بیٹی اور بیٹے کے آتے ہیں، برملا اس کا اظہار کرتے ہیں. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تو اور زیادہ گناہ ہے. اپنے گناہ کا اعلان کرنا خود کبیرہ گناہ ہے. اور ہم اس سے بے خبر عیسائیوں کی بات ہم نے لے لی. اپنے گناہ کا اعلان کرنا کسی ایک کے سامنے، ایک کے سامنے کبیرہ گناہ. اور اگر 1,000 آدمیوں کے سامنے ہو گیا تو کتنا بڑا ہو جائے گا بتائیے. بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے، کل امتی معافن الا المجاہرین، کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز میری ہر امت کی معافی ہو سکے گی، ہر امتی کی معافی ہو سکے گی. کل امتی معافن، کتنے آسان الفاظ ہیں، میرے ہر امتی کی معافی ہو سکے گی قیامت کے روز، الا المجاہرین، مگر مجاہرین کی نہیں ہوگی. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ مجاہرین کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجاہرین وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی، لیکن وہ علل اعلان کہتے پھرے کہ اے فلاں میں نے رات یہ کام کیا تھا اور کل میں نے یہ کام کیا تھا اور پرسوں میں نے یہ گناہ کیا تھا، اپنے گناہوں کا اعلان کرنے والے، اپنے گناہوں کو ظاہر کرنے والے، یہ ہیں مجاہر. اب مطلب یہ ہو گیا کہ جو لوگ اپنے گناہوں کو ظاہر کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اس کی معافی نہیں ہوگی قیامت کے دن، خود کبیرہ گناہ بنے گا. اور ہم اس وہم کے اندر مبتلا کہ معافی ہو جائے گی اگر اقرار کرو. اسلام میں اعتراف اور اقرار سے معافی نہیں ہوتی، کسی بھی گناہ کی نہیں ہوتی. معافی ہوتی ہے تو صرف اللہ کے سامنے ناک رگڑنے سے اور توبہ، سچی توبہ کرنے سے ہوتی، اور اللہ کی رحمت سے ہوتی، ورنہ معافی نہیں ہوتی. تو یہ ایک مسئلہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ اسلامی اعتبار سے اور قرآن و حدیث کے اعتبار سے یہ صورتحال ہے. خون ناحق کرنے والوں کا بھی یہی حکم ہے کہ اولاً تو وہ خود ہی بے چین اور مضطرب ہو کر اب اس کا اعتراف کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیتے ہیں. لیکن جب تک اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے یعنی چھپا رکھا ہے، اس وقت تک ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو ظاہر نہ کریں عام لوگوں کے سامنے، بلکہ جو اس کا طریقہ ہے وہ طریقہ اختیار کریں جو آگے اس آیت میں آگے آ رہا ہے. تو فرمایا وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اللہ نے جس شخص کے قتل کرنے کو حرام قرار دیا ہے اسے بالکل قتل نہ کرو. إِلَّا بِالْحَقِّ، ہاں اگر وہ حق کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے، یعنی اسلامی حکم کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے، یعنی شریعت نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، تو پھر قتل کر دو. الا بالحق، یہ کون سے وہ جرائم ہیں جن کے ارتکاب پر اسلام نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے؟ وہ ایک حدیث شریف کے اندر جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے بیان کیے گئے ہیں. حدیث تو بہت لمبی ہے، میں اس کا خلاصہ ذکر کیے دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی مظلوم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت ہیں، بادشاہ وقت ہیں، اپنے گھر کے اندر بند کر دیے گئے. باغیوں نے ان کو بند کر دیا گھر میں، خلیفہ وقت کو. پانی بھی بند کر دیا ان کا اور گھر سے نکلنا بھی بند کر دیا. بڑے بڑے صحابہ کرام نے درخواست کی کہ اجازت دیں، ہم ان باغیوں کو مار مار کر مدینے سے نکال لیں. بادشاہ وقت ہیں، فوج قبضے میں ہے، سبھی کچھ ہے. فرمایا کہ میں حرم نبوی میں قتل و قتال پسند نہیں کرتا، مدینہ منورہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، وہ اس زمانے میں مدینے میں تھے جب یہ بغاوت کے باغی لوگ آ گئے تھے. ایک دن برداشت نہ کر سکے، تلوار لے کر گھر سے نکلے اور مدینے میں باغیوں کو مارنا شروع کر دیا. کسی نے اطلاع کر دی حضرت عثمان غنی کو کہ ابو ہریرہ یہ کر رہے ہیں. فوراً پیغام بھیجا قسم دے کر کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں واپس آؤں. چنانچہ وہ واپس آ گئے. تو اس وجہ سے وہ قتل و قتال اور بد امنی مدینے میں پسند نہیں کرتے، اپنے آپ تکلیف جھیل لی آپ کو حیرت ہوگی، 18 دن تک بند رہے ہیں، ہم تو 3 دن کو روتے ہیں آج کل، 18 دن تک بند رکھا گیا ہے، بادشاہ وقت پانی بند کر دیا، ہر چیز کی آمد و رفت بند کر دی، دروازے پر مسلح پہرہ بٹھا دیا، اگر کوئی یہ چیزیں لے کر گھر میں جانے والا ہوتا اسے مار دیتے۔ یہ ابن سبا کے، عبداللہ ابن سبا کی امت کے لوگ تھے جو یہ کر رہے تھے۔ حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت خلیفہ برحق تھے، خلیفہ برحق تھے، سچے خلیفہ تھے۔ ایک دن مجبور ہوئے، مکان کی چکر چڑھ گئے، باغی جو تھے وہ چاروں طرف گھیرے ہوئے تھے مکان کو، اور ان سے کہا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدینہ میں میٹھا پانی بہت کم تھا، میں نے ایک میٹھا کنواں جس کو بیر روما کہتے ہیں اور آج تک موجود ہے، حضور کے فرمانے سے خرید لیا اور تمام مسلمانوں کے درمیان میں نے وقف کر دیا، وہ آج تم مجھے اس پانی سے محروم کر رہے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر میں نے کی اور آج تم مجھے اس میں داخل ہونے سے روک رہے ہیں، شرم کرو، تم کس وجہ سے مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ یہ ہے مقصود، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں جب تک کہ 3 باتوں میں سے کوئی بات نہ پائی جائے، یہ ہے حق سے قتل کرنا، یعنی صرف 3 صورتوں میں مسلمان کا خون حلال ہے شرعاً، اس کے علاوہ حلال ہے۔ اب ذرا سن لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صورتیں بتائی ہیں آج ہمارا ذہن اس تک نہیں جاتا اور ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ظلم ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت عثمان نے، آپ نے فرمایا کہ قتل کیا جانا کیا جائے گا اس شخص کو کہ جو پہلے مسلمان تھا پھر مرتد ہو گیا، اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور آج مرتدوں کو ہم پناہ دیتے ہیں، ذرا سوچیے آپ، حکم رسول تو یہ ہے، شریعت کا حکم تو یہ ہے جو اپنا دین چھوڑ دے، یعنی جو مسلمان اپنے دین سے پھر جائے اس کو مرتد کہتے ہیں، عیسائی ہو جائے، یہودی ہو جائے، خدا نہ کرے اور کوئی دین اختیار کر لے، یہ مرتد ہے، تو مرتد کو قتل کرنا لازم ہے۔ دوسرے وہ شخص کہ جس نے کسی کو ناحق قتل کر دیا ہو تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا قصاص میں۔ قصاص کا مسئلہ اس آیت کے آخر میں آ رہا ہے۔ اور تیسرے وہ شخص جو شادی شدہ ہو اور پھر وہ بدکاری کرے، پھر وہ زنا کرے، تو اس کو پتھراؤ کر کے سنگسار کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ یہ 3 صورتیں آپ نے بتائیں، آپ ذرا آج کا نقشہ دیکھو کہ ان 3 صورتوں کو جو سنتا رہتا ہے تو بڑا ظلم ہے، آدمی آزاد ہے چاہے یہ دین اختیار کرے، چاہے وہ دین اختیار کرے، چاہے وہ دین اختیار کرے، کیسا ظلم ہے یہ؟ آپ تو فرمائیں گے قتل کر دو اور ہم یہ کہہ رہے ہیں، ایسے ہی خون ناحق کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ اگرچہ اس وقت قانون یہی ہے لیکن عمل، ہمارا دنیا کا قانون اس وقت یہی ہے کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے لیکن عمل، قاتل کو پناہ دی جاتی. دیکھ لیجیے اندرون ملک جا کر سینکڑوں قتل کر کے جاتے ہیں اور پناہ پہنچ جاتے ہیں, پناہ دے دی جاتی. کیسے نحوست نہیں آئے گی اس ملک میں؟ پچھلی مجلس میں میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک کعبہ مکرمہ کا اتنا احترام اور حرمت نہیں جتنی حرمت اور جتنا احترام ایک مومن کے قطرہ خون کا ہے. خون کا ایک قطرہ اتنی حرمت رکھتا ہے اللہ کے دربار میں کہ وہ کعبے کی بھی حرمت. اور ہم یہ کر رہے ہیں کہ پناہ دے رہے ہیں ایسے ظالموں کو, ایسے قاتلوں کو, ایسے سرکشوں کو ہم پناہ دیتے تھے. ہم سے مراد ہیں ہمارے بڑے لوگ جو بڑے بنے بیٹھے ہیں, ورنہ عام مسلمان اچھا ہے, بہت اچھا ہے. جرائم کے اندر جو اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ اضافہ ہوا ہے یہ ان بڑوں کی وجہ سے ہوا ہے. عام مسلمان امن پسند ہے, عام مومن جو ہے وہ امن پسند ہے اور جرائم سے نفرت کرتا ہے. لیکن یہ بڑے جو کہلاتے ہیں اس دنیا میں جو آخرت میں چھوٹے ہوں گے ان کی وجہ سے ان جرائم میں تیز رفتاری سے اضافہ ہو رہا ہے. آپ تو خوب حقیقت جانتے ہیں, میں تو اتنا جانتا بھی نہیں. ایسے ایسے موجود ہیں بڑے کہ جتنی گاڑیاں چرائی جاتی ہیں چھینی جاتی ہیں وہاں پہنچ جاتی ہیں. آپ جانتے ہیں, لے کر تو آ جائیے گا. چھیننے والے بھی ان کی پناہ میں ہیں, ڈاکو بھی ان کی پناہ میں ہیں, چور بھی ان کی پناہ میں ہیں, قاتل بھی ان کی پناہ میں. اب پھر کہتے ہیں جرائم بڑھ گئے, جرائم بڑھ گئے. نہیں بڑھیں گے تو اور کیا ہوگا؟ پھر عرض کرتا ہوں کہ عام مسلمان کا یہ ذہن نہیں ہے, یہ ان لوگوں کا ذہن ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا بنائے بیٹھے ہیں. تو یہاں پر پناہ دی جاتی. اگر ہماری حکومت توہین رسالت کے قانون کے ماتحت کسی مرتد کو پکڑ لے تو ان کا جو ابا بیٹھا ہوا ہے امریکہ بہادر چیخ پڑتا ہے اور دباؤ ڈالتا رہتا ہے کہ چھوڑو اسے, چھوڑو اسے, چھوڑو. بھنگی ہے ایسے لاہور کی طرف سے کہ جو یہ کام کرتے ہیں, جیسا کہ آپ خود جانتے ہیں, بھنگیوں کو چھڑوا لیتا ہے. آپ ذرا سوچیے نا, یہ ملک کیسے ترقی کرے گا جب اللہ اور اس کے رسول کی اس قدر خلاف ورزی ہوگی. اور اسی طریقے سے کوئی شادی شدہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے تو ہمارے ذہن پر ذرا سا بھی اثر نہیں ہوتا. ہم اس کو برا سمجھتے ہیں. ہمارا معاشرہ اس ڈھب پر ڈال دیا ہے کہ اس جرم کبیر کو, اس بڑے جرم کو جس پر اللہ نے پتھراؤ کر کے سنگسار کر کے ہلاک کر دینے کا حکم دیا ہے, اس کو ہم کچھ سمجھتے ہیں, جرم ہی نہیں سمجھ. اس سے پہلے جو آیت کی لا تقرب الزنا انہو کہنا فاحشہ, اس پر میں نے آپ کے سامنے بیان بھی کیا. تو صرف یہ تین ایسی صورتیں آپ نے بیان فرمائی کہ جن میں کسی مسلمان کا قتل کرنا جائز ہے. لیکن ایک بات یہ بھی سمجھ لیجیے کہ یہ سزا دینا, قتل کی سزا دینا یا کوئی اور سزا دینا, یہ عام لوگوں کو اختیار نہیں ہے. اس کا اختیار حکومت وقت کو ہے. اگر کسی کا کوئی بھائی وغیرہ مقتول ہو جائے, شریعت نے اسے اختیار نہیں دیا کہ وہ خود قصاص لے لے حکومت کے بغیر, یہ اختیار نہیں دیا. اس سے فساد پھیلتا ہے. جیسا کہ اس آیت کے اگلے جملے میں تفصیل سے عرض کروں گا. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل, اس کا بیان انشاءاللہ اگلی مجلس میں کروں گا. تو اس سے چونکہ فساد پھیلتا ہے اور گویا قانون کو ہاتھ میں لینے کا جو نتیجہ ہونا چاہیے وہ ہوتا ہے, اس لیے پابندی ہے اسلام میں اس کے اوپر کہ کوئی شخص خود قصاص نہیں لے گا حکومت کے بغیر, کوئی شخص کسی کو پتھراؤ کر کے ہلاک نہیں کرے گا حکومت کے فیصلے کے بغیر, اور اسی طریقے سے کہ اگر کوئی خدا نہ کرے مرتد ہو جائے تو پبلک میں سے کسی کو اختیار نہیں کہ وہ قتل کرے, حکومت کرے. اور یہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے کہ چند چیزیں حکومت کے ذمہ داری میں ہیں, کوئی دوسرا اس کو نہیں کر سکے گا, ان میں یہ چیزیں بھی. بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حق سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ان تین صورتوں میں سے اگر کوئی صورت آ جائے تو پھر قتل کرنے کا اختیار ہوگا, لیکن حکومت وقت کے حکم کے مطابق اختیار ہوگا, خود کسی کو اختیار حاصل نہیں. آگے جو اس سے آگے جو فرمایا ہے وہ قصاص کا مسئلہ ہے, اس کی تفصیلات ذرا زیادہ ہیں, اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں عرض کروں گا. اور دعا فرمایا کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے تمام بھائیوں کو, ہماری بہنوں کو, بلکہ تمام مسلمانوں کو اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کریم سمجھنے سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں, ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھیں, دہشت گردوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے, ڈاکوؤں سے, رہزنوں سے, چوروں سے, چکاروں سے, غاصبوں سے, لٹیروں سے اور ظالموں اور قاتلوں سے اللہ تعالی ہم سب کی اور ہمارے اہل عیال اور بال بچوں کی حفاظت فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی امن و سکون عطا فرمائے, آخرت میں بھی امن و سکون عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو شیطانوں کے حوالے نہ ہونے دیں بلکہ رحمان کے حوالے کر دیں, اور اللہ تعالی ان کو صراط مستقیم پر چلائیں. برحمتک یا ارحم الراحمین.